السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغان سفیر کی طرف سے چمن میں دوستی گیٹ کے قریب پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیے جانے کی مذمت. پاک افغان سرحد کی مسلسل بندش سے عوام اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
تعلقات میں کشیدگی کے باعث پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے حجم میں کمی. افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر پہنچ گئے. ان کی آمد سے ذرا دیر پہلے مظاہرین کے خلاف حفاظتی دستوں کی کارروائی میں ایک نوجوان ہلاک، 40 سے زائد شہری زخمی. میں ہوں یوسف جمیل. تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان پر گولیوں کی آوازیں اور دھماکے سنے گئے ہیں، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے. اٹلی کے وسطی علاقے میں بدھ کی صبح آنے والے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 73 تک پہنچ چکی ہے. اس زلزلے سے 3 بڑے شہروں کو نقصان پہنچا ہے. اور تھائی لینڈ کے جنوب میں منگل کو دیر گئے ہوئے کار بم دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے ہیں. شمالی کوریا نے آبدوز کے ذریعے بیلسٹک میزائل کا ایک تجربہ کیا ہے. جاپان اور جنوبی کوریا نے اس کی شدید مذمت کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر زخیل وال نے چمن میں باب دوستی پر چند افراد کی طرف سے پاکستانی پرچم نظر آتش کرنے کی مذمت کی ہے. زخیل وال نے کہا کہ جن افراد نے یہ پرچم جلایا ہے وہ یقینی طور پر نہ تو حکومت اور نہ ہی افغان عوام کی منشا کی نمائندگی کرتے ہیں. باب دوستی گزشتہ کئی روز سے بند ہے، جس سے تاجروں اور عام لوگوں کی آمد رفت میں خلل پڑا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیل وال نے چمن کے مقام پر پاک افغان دوستی گیٹ پر پاکستانی پرچم جلائے جانے کے واقعے کی مذمت کی ہے. اپنے ایک تحریری بیان میں سفیر عمر زخیل وال نے کہا کہ گزشتہ ہفتے بعض افراد نے اسپین بولدک اور چمن کے مقام پر قائم سرحدی گیٹ کے قریب پاکستانی پرچم نظر آتش کیا، جس کے بعد سے پاک افغان سرحدی راستہ بند کر دیا گیا. پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیے جانے کے بعد گزشتہ جمعے سے صوبہ بلوچستان کے علاقے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحد بند ہے. افغانستان کے سفیر نے اپنے بیان میں کہا کہ چمن کے مقام پر دوستی گیٹ کی بندش سے دونوں جانب کے لوگوں بشمول تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سفیر عمر زخیل وال نے کہا کہ جس کسی نے پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا، نہ تو وہ افغان حکومت اور نہ ہی افغان عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس اقدام کی کوئی بھی وجہ ہو، یہ قابل مذمت فعل تھا. دوستی گیٹ کھولنے کے لیے دونوں جانب کے علاقائی حکام کے درمیان بات چیت بھی ہوئی، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اطلاعات کے مطابق پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے آئندہ اس طرح کے اقدام کو روکنے کے حوالے سے جب تک واضح یقین دہانی نہیں کروا دی جاتی، اس وقت تک سرحدی راستہ نہیں کھولا جائے گا. سرحد بند ہونے سے مقامی لوگوں کے علاوہ تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور گزشتہ 6 دن سے دوستی گیٹ کی بندش کے سبب دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہیں. کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے صدر جمال خان ترکئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر کھڑی گاڑیوں میں سے بہت سی گاڑیوں پر سبزیاں اور پھل بھی لدے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل خراب ہو رہے ہیں.
اس طرف سے بھی سبزی جات ہیں، جتنے بھی کھانے کا اشیاء ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ اپنے فریش فروٹ ہیں، سیب ہے، انار ہے، تربوزہ ہے اور انگور ہیں. اس طرف سے وہ سارا خراب ہو گیا. لوگوں کے کروڑوں روپے کے نقصان ہو گئے، کیونکہ اس بارڈر پہ تو ہمارے اس سال پچھلے سال تقریباً 30 ارب روپے ایکسپورٹ خالی ہوا تھا.
ایک اندازے کے مطابق پاک افغان سرحد پر قائم دوستی گیٹ کے ذریعے تجارتی سامان کی آمد و رفت کے علاوہ روزانہ لگ بھگ 20,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ عام شہری اور افغان مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی راستے اس سے قبل بھی کئی بار کشیدگی کے سبب کئی روز تک بند رہے۔ چمن کے علاوہ پاکستان کے شمال مغرب میں قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تورخم کے مقام پر قائم کراسنگ پوائنٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو اہم سرحدی راستے ہیں۔ رواں سال جون میں تورخم کے سرحدی راستے کو بھی کئی دنوں تک اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ایک گیٹ کی تعمیر کے معاملے پر جھڑپیں بھی ہوئیں، جس میں دونوں جانب جانی نقصان ہوا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان مشترکہ ایوان صنعت تجارت کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا ہے کہ حالیہ مہینوں میں پاک افغان تجارت میں 25% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان حالیہ سیاسی کشیدگی سے دو طرفہ تجارت کو نقصان پہنچا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے لیے سرگرم کاروباری حلقوں کا کہنا ہے کہ حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے باہمی تجارت میں تقریباً نمایاں کمی آئی ہے۔ افغانستان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے شریک چیئرمین زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ وہ طویل عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں اور اب بھی ان کی تنظیم کی طرف سے مختلف سطحوں پر یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا ہے۔
بات کو ہماری آرگنائزیشن پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹری نے کئی بار اس کو ریز بھی کیا اب مختلف پلیٹ فارمز پر، مختلف لیولز کے اوپر، کہ یہ جو آپ کی جو پالیٹکس ہے، یہ جو ہے نا ہماری ٹریڈ کو پرابلم کریٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر کمی واقع ہوگی، ڈراسٹک کمی واقع ہوگی۔ اور برائے کرم دونوں گورنمنٹ سے میں نے کئی دفعہ اپیل کی کہ ہم کو یہ پالیٹکس اور بزنس کو سیگریگیٹ کر دینا چاہیے، ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھنا چاہیے، الگ الگ اس کے نارمز بنانے چاہیے، قانون الگ بنا دینے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ افغانستان پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔
آج دیکھیں روز مرہ کی جو چیزیں افغانستان میں استعمال ہوتی ہیں تو 95% میڈ ان پاکستان ہوتی ہیں، تو یہ تو ہماری ایک بڑی مارکیٹ ہے جو ہم جو ہے نا ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنے گی۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، جہاں تک افغانستان کا سوال ہے، تو جو دنیا بھر سے جو چیزیں منگواتے ہیں اس میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ موسٹلی پاکستان کے تھرو ہوتا ہے اور اس میں بھی ظاہر ہے پاکستان کا بینیفٹ ہے اور افغانستان کا بینیفٹ، اٹس اے میوچل بینیفٹ۔ تو یہ پاپولیشن ٹو پاپولیشن تعلقات ہیں، عوام کے ساتھ تعلقات ہیں۔
تاہم زبیر موتی والا کے بقول حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تجارت کا حجم بھی کم ہوا ہے۔ زبیر موتی والا نے کہا کہ اس صورتحال کی وجہ سے افغان حکام تجارت کے لیے متبادل راستوں کی تلاش کے لیے کوشاں ہیں۔ رواں سال مئی میں افغانستان نے ایران اور بھارت کے ساتھ ایک سہ فریقی سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایرانی بندرگاہ چابہار سے افغانستان تک ایک تجارتی راہداری کی تعمیر شامل ہے۔ زبیر موتی والا نے کہا کہ اگرچہ افغانستان کے لیے کراچی کی بندرگاہ کے ذریعے تجارت ایک آسان اور کم خرچ راستہ ہے، تاہم ان کے بقول اب افغانستان متبادل راستہ استعمال کر رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے کے عزم پر قائم ہیں اور کابل کے لیے پاکستان کے راستے ٹرانزٹ ٹریڈ کو سہل بنانے کے لیے کئی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ سالانہ تجارت کا حجم تقریباً 2.5 ارب ڈالر ہے، تاہم زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ اس کو 5 ارب ڈالر تک بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بقول اس ہدف کے حصول کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے دو روزہ دورے پر پہنچے ہیں تاکہ گزشتہ 47 روز سے جاری بحران کا سامنا کرنے والی وادی میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے سکیں۔ ان کی آمد ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب ایک اور نوجوان جھڑپوں میں ہلاک ہو گیا ہے اور یوں مرنے والوں کی تعداد 68 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کشیدگی اور تناؤ کے دوران دو پولیس اہلکار بھی مارے جا چکے ہیں۔ سری نگر سے رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ بھارتی کشمیر کی صورتحال کا بنفس نفیس جائزہ لینے کے لیے بدھ کو سری نگر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی انہوں نے مقامی انتظامیہ اور فوج، نیم فوجی دستوں، پولیس اور سراغ رساں ایجنسیوں کے عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیالات شروع کر دیا اور صورتحال کے بارے میں ان سے بریفنگ لی۔ نئی دہلی سے سری نگر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، میرا قیام نہرو گیسٹ ہاؤس میں ہوگا. جو لوگ کشمیریت، انسانیت اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں انہیں خوش آمدید ہے. کشمیریت مقامی نسلی، قومی اور سماجی شعور اور ثقافتی اقدار کی عکاسی کرتا ہے. ایک اور ٹویٹ میں بھارتی وزیر داخلہ نے کہا، سری نگر میں اپنے قیام کے دوران میں سول سوسائٹی گروپس، سیاسی جماعتوں اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز سے تبادلہ خیالات کروں گا. سرکاری ذرائع کے مطابق تاحال ان سے جن سیاسی جماعتوں کے وفود نے ملاقات کی ہے ان میں علاقائی بھارت نواز نیشنل کانفرنس اور کانگریس شامل ہیں. یہ راجناتھ سنگھ کا ایک ماہ کے دوران سری نگر کا دوسرا دورہ ہے. گزشتہ دورے کے دوران کانگریس نے ان سے ملنے سے انکار کیا تھا، جبکہ بیشتر مقامی سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی گروپس اور تاجر انجمنوں نے بھی دعوت نامے مسترد کیے تھے. اس صادرائے کو مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ انہیں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ نئی دہلی آئین ہند کے تحت کشمیر کا مسئلہ افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی خواہاں ہے. ان جماعتوں نے بدھ کو ایک مرتبہ پھر کہہ دیا کہ وہ مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق چاہتی ہیں یا پھر سہفری کی بات چیت کے ذریعے جس میں پاکستان کی شمولیت ناگزیر ہے. بھارتی وزیر داخلہ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے جنوبی ضلع پلوامہ کے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے اور اس دوران حفاظت دستوں کی کاروائیوں کے دوران ایک مقامی نوجوان عامر گل میر ہلاک اور تقریباً 40 شہری زخمی ہو گئے. اطلاعات کے مطابق مقامی لوگوں نے وہاں ایک آزادی ریلی منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن حفاظت دستوں نے اس مقام کو راتوں رات قبضے میں لے کر پنڈال گرا دیا جہاں یہ جلسہ ہونے والا تھا. بدھ کو علل سبا جب لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک قریبی اسٹیڈیم کا رخ کرنا شروع کیا تاکہ جلسہ وہاں کیا جا سکے. حفاظت دستوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے پہلے ٹیئر گیس استعمال کی اور پھر پیلٹ گن چلائے. دوپہر کے قریب پلوامہ شہر میں بھی لوگوں نے ایک اسٹیڈیم کے اندر آزادی جلسہ کرنے کی کوشش کی جسے حفاظتی دستوں نے ناکام بنا دیا. اسٹیڈیم کے باہر ایک پولیس پارٹی پر نامعلوم شخص نے دستی بم پھینکا جس سے 3 اعلی پولیس افسران سمیت 9 پولیس والے اور چند شہری زخمی ہو گئے. حفاظتی دستوں نے جیسا کہ مقامی لوگوں نے الزام عائد کیا ہے انتقامی کاروائی کے طور پر شہریوں پر گولی چلائی جسے ایک شخص زخمی ہو گیا. پولیس عہدیداروں نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی اور کہا کہ عسکریت پسندوں نے دستی بموں کے 2 دھماکے کیے اور پھر 5 فائر بھی کیے جن کے نتیجے میں پولیس والے اور شہری زخمی ہو گئے. تازہ ہلاکت کے بعد گزشتہ 47 دن کے دوران مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 68 ہو گئی ہے، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں. بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور تشدد کا ایک وسیع سلسلہ 8 جولائی کو ایک معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو فوج کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوا تھا. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان پر گولیوں کی آوازیں اور دھماکے سنے گئے ہیں. عینی شاہدوں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آور اسکول میں چھپ کر داخل ہو گئے، جہاں خیال ہے کہ بہت سے اساتذہ اور طلباء اندر پھنس گئے ہیں. افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس پیچیدہ حملے سے نمٹنے کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں. ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی اور نہ ہی کسی عسکریت پسند گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اٹلی کے وسطی علاقے میں بدھ کی صبح آنے والے شدید زلزلے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 73 تک پہنچ چکی ہے اور 3 شہروں کو نقصان پہنچا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ اس سے روم میں عمارتیں تقریباً 20 سیکنڈ تک لرستی رہیں. زلزلے کے مرکز کے قریب واقع علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان کی اطلاع ملی ہے. امدادی ٹیمیں متاثرہ علاقوں کی جانب پہنچ رہی ہیں، لیکن کچھ علاقوں تک انہیں پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. امریکہ کے جیولوجیکل سروے نے ریختر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.2 بتائی ہے اور اس کا مرکز نورسیا کے قصبے سے 10 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا. بتایا جاتا ہے کہ زلزلے کے مرکز کی گہرائی محض 10 کلومیٹر زیر زمین تھی. زلزلے کے جھٹکے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 3:30 بجے دارالحکومت روم سمیت اٹلی کے سارے وسطی علاقے میں محسوس کیے گئے. شمال وسطی میانمار میں بھی بدھ کے روز 6.8 کی شدت سے زلزلہ آیا لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ زلزلے کے جھٹکے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک اور کولکتہ بھارت میں، جو دونوں 1,000 کلومیٹر دور ہیں، محسوس کیے گئے۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز اراوادی دریا میں قصبے چھاؤک کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 84 کلومیٹر تھی۔ اتنی گہرائی میں آنے والے زلزلے عموماً سطح زمین پر کم نقصان پہنچاتے ہیں۔ تھائی لینڈ کے جنوب میں منگل کو دیر گئے ہوئے کار بم دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ ساحلی شہر پتانی میں واقع ایک ہوٹل کے باہر کھڑی گاڑی میں ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی وجہ سے ہوٹل کے داخلی راستے اور قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اس واقعے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام افراد تھائی شہری ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہوٹل کی پارکنگ میں نصب ایک بم پھٹ گیا، تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بدھ کے روز شمالی شام میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا ہے جس میں داعش کے جنگجوؤں اور شامی کردوں کو ہدف بنایا گیا ہے تاکہ سرحد کے ساتھ دہشت گردی کے خطرات ختم کیے جا سکیں۔ اس بارے میں رچرڈ گرین کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ترکی نے کہا ہے کہ شام میں امریکی حمایت والے کردوں نے ترکی کے جنوب مشرق میں ان کردوں کے ساتھ الحاق کر لیا ہے جنہوں نے ترک حکومت کے خلاف عشروں طویل بغاوت شروع کر رکھی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں،
ترکیے تہدید عنصر اولشتراجک اولان کم اولرسا اولسون اونلارا کارشی،
جو کوئی بھی ترکی کے خلاف دہشت گردی کا خطرہ پیدا کرے گا، ترک قوم، اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کے دیہی محافظ، اس کے عوام، سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس آپریشن میں توپ خانے سے گولہ باری اور ترک جیٹ طیاروں کے فضائی حملے شامل تھے، جنہیں امریکی قیادت والے اتحاد کے ان دیگر لڑاکا طیاروں کی مدد حاصل تھی جو 2 برس سے داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ شام کی جانب سرحد پر لڑائی میں متعدد ترک ٹینکوں نے بھی حصہ لیا اور عسکریت پسندوں کو جرابلس شہر سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی۔ یہ آپریشن ایسے وقت ہوا ہے جب ایک روز پہلے وزیر خارجہ چاوشولو نے کہا تھا کہ ترکی جرابلس کے ارد گرد کے علاقے میں داعش کے خلاف لڑائی میں ہر طرح کی مدد دے گا۔ گازین ٹیپ کے قریب خودکش حملے کے بعد پیر کے روز حکومت نے داعش کا صفایا کرنے کا عزم کیا۔ سن 2015 کے شروع میں داعش نے ترکی اور شام کی سرحد کے ساتھ ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر کرد جنگجوؤں نے ایک بڑے حصے پر، خاص طور پر جرابلس کے مشرق میں، دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ شامی وزارت خارجہ نے ترکی کے اقدامات کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی کہتے ہوئے ان کی مذمت کی ہے۔ سرحد پر عسکریت پسندوں کو رسائی نہ دینے سے جنگجوؤں کی رصد کا ایک ممکنہ راستہ بند ہو گیا ہے، مگر ترکی ان کامیابیوں پر خاصا چوکس ہے جو شمالی شام میں کردوں کے قبضے میں توسیع کا باعث ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن بدھ کے روز ترکی پہنچے ہیں۔ ان کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ترک ملٹری فورسز نے شام میں پہلی فوجی کارروائی کی ہے۔ امریکی نائب صدر ترک وزیراعظم بن علی یلدرم کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ انقرہ میں صدر رجب طیب اردوان سمیت اعلی عہدیداروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر کا ترکی کا دورہ 15 جولائی کو ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد سے کسی مغربی ملک کے انتہائی سینئر رہنما کا پہلا دورہ ہے۔ بہت سے ترک برہم ہیں کہ ان کے مطابق مغرب نے ان سے یکجہتی کے اظہار میں کمی رکھی، جبکہ مغرب میں بہت سوں کو اس بات پر تشویش ہے کہ ناکام بغاوت کے بعد سے انقرہ نے 80,000 سے زیادہ سرکاری ملازمین کو یا تو برطرف یا معطل کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین نے اپنی رپورٹ میں ترک امریکہ تعلقات میں تناؤ کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے تفصیلات بیان کر رہی ہیں مدثرہ منصر۔
ترکی ہفتے کے روز کے حملے کے طرز کے کئی دہشت گرد حملوں کا سامنا کر چکا ہے۔ ہفتے کے روز گازین ٹیپ میں کرد شادی کی ایک تقریب کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسا اس ناکام بغاوت کے بعد ہوا جس میں اس کی پارلیمنٹ پر پہلی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ نے نائب صدر جو بائیڈن کے دورے کا خاکہ بیان کرتے ہوئے کہا،
First and foremost, the Vice President's message will be to indicate our continued ongoing strong support for our allies in Turkey.
نائب صدر کا پہلا اور اولین پیغام ترکی میں اپنے اتحادیوں کو امریکہ کی مسلسل جاری اور مضبوط حمایت سے باور کروانا ہے. وہ ایک ایسا ملک ہے جو واضح طور پر مشکلات سے گزر رہا ہے. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ترکی میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین نے ناکام بغاوت کے خلاف انکرا کے رد عمل پر ضرورت سے زیادہ تنقید کی ہے. بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے کامل کرسچی کہتے ہیں
In the Turkish public's mind, there is a puzzlement. Why is it, and further to your initial question, why is it that it has taken such a long time for...
ترک عوام کے ذہن میں ایک الجھن ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ آپ کے ابتدائی سوال کے جواب میں ایسا کیوں ہے کہ ترکی کے طویل عرصے کے اتحادی کو یکجہتی کے اظہار میں اور پھر اس یکجہتی کے عملی مظاہرے کے لیے دورہ کرنے میں اتنا وقت لگا؟ اور یہی یورپی یونین پر بھی صادر آتا ہے. ترک صدر امریکہ میں موجود دینی رہنما فتح اللہ گلن پر الزام لگاتے ہیں کہ بغاوت کی منصوبہ بندی انہوں نے کی اور واشنگٹن سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں فوری طور پر انکرا کے حوالے کیا جائے. ترک صدر رجب طیب اردوان کے الفاظ
We say to America, aren't we strategic partners? Don't we have extradition treaties? If that's the case,
ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسٹریٹیجک رفقا نہیں ہیں؟ کیا ہمارے درمیان حوالگی کا معاہدہ نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو جب آپ دہشت گردوں کی حوالگی کے لیے کہتے ہیں تو ہم دستاویزات کا مطالبہ نہیں کرتے. پینسلوینیا میں اپنے احاطے میں گلن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ بغاوت میں ملوث نہیں ہیں اور انہوں نے تشدد کی مذمت کی. ان کے وکیل کا کہنا تھا
It would be unprecedented and appalling. If the United States took a frail, almost octogenarian, plopped him on a plane to go back into that kind of setting,
یہ ایک بے مثال اور ششدر کر دینے والی بات ہوگی اگر امریکہ ایک نازک تقریباً 80 سال کے معمر شخص کو ایک جہاز میں زبردستی بٹھا کر ایک ایسے نظام میں واپس بھیج دے جہاں پوری ترک حکومت ان کے بارے میں انتہائی گھناؤنی باتیں کر رہی ہے. پیر کے روز پریس سیکرٹری ارنسٹ نے جو کہا بائیڈن غالباً انکرا میں اسی کا اعادہ کریں گے.
There is a treaty, an extradition treaty, that's been on the books between the United States and Turkey.
ایک معاہدہ ہے, حوالگی کا ایک معاہدہ امریکہ اور ترکی کے درمیان 30 برس سے زیادہ عرصے سے کاغذوں میں موجود ہے. ارنسٹ کہہ چکے ہیں کہ امریکی محکمہ انصاف کے عہدیدار اس ہفتے ترکی جائیں گے تاکہ انہوں نے جو شہادت جمع کی ہے اس کا جائزہ لے سکیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ شہادت اور معاہدے کے ضابطوں کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شمالی کوریا نے بدھ کے صبح کو اپنے شمالی ساحل کے قریب سے ایک آبدوز سے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. علاقائی رہنماؤں اور امریکہ نے اس تجربے کی مذمت کی ہے جبکہ جاپان نے اسے ناقابل معافی اقدام قرار دیا ہے. شمالی کوریا کی طرف سے یہ تازہ ترین تجربہ ان تجربات کی ایک کڑی ہے جو اس نے اقوام متحدہ کی تعزیرات کے باوجود کیے ہیں. جاپان کے وزیراعظم شنزو ایبے نے سب سے پہلے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میزائل جاپان کی فضائی حدود میں داخل ہوا, یہ جاپان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اور یہ ایک ناقابل معافی اقدام ہے جس سے علاقائی امن اور استحکام کو قابل ذکر نقصان پہنچا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جاپان نے شمالی کوریا سے اس معاملے پر احتجاج کیا ہے. امریکہ کی اسٹریٹیجک کمانڈ نے کہا ہے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ KN-11 بیلسٹک میزائل تھا جو آبدوز سے فائر کیا گیا. امریکی ادارے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اس کی اور شمالی کوریا کی طرف سے کیے گئے میزائل کے دیگر تجربات کی شدید مذمت کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جن میں واضح طور پر شمالی کوریا پر بیلسٹک میزائل کے تجربات کرنے پر پابندی عائد ہے. یہ تجربہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب شمالی کوریا کے میزائل اور جوہری پروگرام کے بارے میں علاقائی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے. میزائل ٹیکنالوجی کے مبصرین نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اس میزائل نے جتنا فاصلہ طے کیا ہے اس سے اس بات کا اندیا ملتا ہے کہ شمالی کوریا آبدوز سے فائر کیے جانے والے میزائل کے تجربات میں پیش رفت کر رہا ہے. شمالی کوریا کی طرف سے میزائل کے یہ تجربہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب چین اور جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ ٹوکیو میں ملاقات کر رہے ہیں. اس تجربے سے ایک دن پہلے ہی جنوبی کوریا اور امریکہ نے اپنی سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کیا تھا. ان مشقوں میں امریکہ کے تقریباً 25,000 اور جنوبی کوریا کے 50,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں. خبریں ختم ہوئیں. جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے تھے، ترکی شام میں داعش اور شام کی کرد فورسز کو ہدف بنا کر بمباری کر رہا ہے۔ اب جبکہ امریکہ شام کی کرد فورسز کی حمایت کر رہا ہے، اندیشہ ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگیاں امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے دورہ ترکی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی ایک رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
ترک توپیں پیر کے روز سے شام کے سرحدی قصبے جارابلس میں داعش کی فورسز پر گولہ باری کرتی رہی ہیں۔ یہ قصبہ داعش کی ایک اہم رسدی گزرگاہ ہے، اور یہ ترک سرحد پر داعش کے کنٹرول میں باقی رہ جانے والا آخری قصبہ ہے۔ یہ بمباری ترک وزیر خارجہ چاوش اوغلو کی جانب سے اس وعدے کے بعد ہو رہی ہے کہ داعش کا سرحد سے کلا کما کر دیا جائے گا۔ ان کے الفاظ،
داعشتن تمیزلنمسی گریکیور ve bu süreçte yine داعشن تمیزلنمسی konusunda
ہم داعش سے شام کی سرحد کو صاف کر دیں گے۔ وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے یہ تبصرہ ترک شہر غازیان ٹیک میں ہفتے کے روز کردوں کی شادی کی ایک تقریب پر خودکش بمباری کے واقعے کے بعد کیا۔ ابتدائی رپورٹس داعش کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ ترک حمایت یافتہ شامی آرمی فورسز کی جانب سے جرابلس پر قبضے کے لیے بڑے پیمانے پر متوقع ایک فوجی کارروائی سے قبل مدد کی غرض سے شام کی سرحد پر ٹینک جمع کر رہا ہے، لیکن ترک توپخانہ وائی پی جی کی شامی کرد فورسز کو بھی ہدف بنا رہا ہے۔ اس اقدام کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اس کا مقصد باغی گروپس کی جانب سے جرابلس پر قبضے کی کوششوں کو متاثر کرنا ہے۔ وائی پی جی شامی ڈیموکریٹک فورسز کی بڑی اکثریت پر مشتمل ہے، جو امریکی فوج کی حمایت کے ساتھ داعش کو عبرتناک شکست کے ایک سلسلے سے دوچار کر چکی ہیں۔ لیکن انکرہ شامی کردوں پر دہشت گرد ہونے اور کرد باغی گروپ پی کے کے ساتھ منسلک ہونے کا الزام عائد کرتا ہے۔ استنبول کی قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزل کہتے ہیں کہ شامی کرد سیاسی پارٹی پی وائی ڈی اور اس کے فوجی ونگ وائی پی جی پر انکرہ اور واشنگٹن کے درمیان اختلافات امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے انکرہ کے حالیہ دورے کو متاثر کر سکتے ہیں۔
I haven't seen anything that suggests that the Americans have stopped helping Turkey on the PKK.
میں نے ایسی کوئی علامت نہیں دیکھی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ امریکیوں نے پی کے کے کی وجہ سے ترکی کی مدد کرنا بند کر دی ہے۔ ترکی کیا کہہ رہا ہے تو دیکھیں، پی وائی ڈی شام میں پی کے کے کی ایک شاخ ہے، تو آپ کو ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس دلیل کو امریکی بار بار اور بہت استقامت کے ساتھ مسترد کر چکے ہیں، تو کیا وہ یہ کھیل جاری رکھ سکتے ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب بائیڈن یہاں آئیں گے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ یہ الفاظ تھے سولی اوزل کے۔ انکرہ پی وائی ڈی پر یہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ ترک سرحد پر ایک آزاد مملکت کی تشکیل کی کوشش کر رہا ہے، جس سے اسے ڈر ہے کہ ترکی کی خود اپنی شورش زدہ کرد اقلیت کو تحریک ملے گی۔ اب جبکہ امریکہ اور برطانیہ کی خصوصی فورسز کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شامی کرد فورسز کے درمیان مشیر کے طور پر موجود ہیں، تو امکان یہ ہے کہ واشنگٹن بڑھتی ہوئی کشیدگیاں کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بائیڈن کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب انکرہ تہران اور ماسکو تک رسائی کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ المونیٹر ویب سائٹ کے ترک سیاسی کالم نگار سمی ادیس کہتے ہیں کہ ترک سفارتکاری کا مقصد صرف اور صرف کردوں کی امنگوں اور آرزوؤں کی تکمیل میں رکھنا اندازی ہی ہے۔
If Turkey's relations with Washington and Moscow and Tehran improve and are reinforced by factors such as
اگر واشنگٹن اور ماسکو اور تہران کے ساتھ ترکی کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور انہیں ایران کی جانب سے شمالی شام میں کرد علاقے کی ناپسندیدگی کے عوامل سے تقویت ملتی ہے، تو کردوں کا اثر و رسوخ ماند پڑنا شروع ہو جائے گا۔ یہ الفاظ تھے سمی دیس کے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ اپنی مجوزہ ملاقات کے دوران مسٹر بائیڈن کے بارے میں بڑے پیمانے پر یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ انہیں اس حوالے سے سخت دباؤ کا سامنا ہوگا کہ واشنگٹن شامی کرد فورسز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ مبصرین کا دعویٰ ہے کہ ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ انہیں جہادیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے سب سے مؤثر فورس سمجھا گیا ہے، خاص طور پر اب جبکہ داعش کے خود اعلان کردہ دارالحکومت رقہ پر قبضے کے لیے ایک اہم جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ کابل میں امریکن یونیورسٹی آف افغانستان پر گولیوں کی آوازیں اور دھماکے سنے گئے ہیں۔ عینی شاہدوں نے اطلاع دی ہے کہ حملہ آور اسکول میں چھپ کر داخل ہو گئے، جہاں خیال ہے کہ بہت سے اساتذہ اور طلباء اندر پھنس گئے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے افغان پولیٹزر ایوارڈ جیتنے والے فوٹوگرافر مسعود حسینی نے اسکول کے اندر سے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہم اندر پھنسے ہوئے ہیں، شوٹنگ ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ٹویٹر پیغام ہو۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس پیچیدہ حملے سے نمٹنے کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، اور نہ ہی عسکریت پسند گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ کراچی اور سندھ کے کچھ شہروں کے میئر اور ڈپٹی میئرز کا انتخاب ہوا ہے۔ بلدیاتی انتخاب کے اس آخری مرحلے کے بارے میں کراچی سے شہزاد حسین نے یہ رپورٹ دی ہے۔
بدھ کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سمیت صوبہ سندھ میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات ہوئے۔ کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوئی، جو کہ ایک آدھ واقعے کے علاوہ پرامن رہی۔ ووٹنگ کے لیے کراچی کے میئر کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار وسیم اختر کو جیل سے کے ایم سی بلڈنگ لایا گیا۔ وسیم اختر کو پچھلے ماہ حراست میں لیا گیا تھا۔ بدھ کی شام میئر کے لیے ایم کیو ایم کے امیدوار وسیم اختر نے ایم کیو ایم کے ڈپٹی میئر کے امیدوار ارشد وہرا کے ساتھ میڈیا سے بات کی۔ اس موقع پر وسیم اختر کا کہنا تھا،
میں آج کی جیت پر اہل کراچی کو مبارکباد پیش کروں گا، شکریہ کراچی۔ میں حکومت وقت کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ آج کراچی کا مینڈیٹ ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ ہم سب ساتھ مل کے، ساری سیاسی جماعتیں، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، انشاءاللہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں ایم کیو ایم کا میئر نہیں ہوں، میں کراچی کا میئر ہوں، کیونکہ مسئلہ کراچی کا ہے۔ ہم متحد ہوں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے۔
وسیم اختر نے مزید بات کرتے ہوئے حکومت سے گزارش کی کہ ملک، صوبے اور شہر کی ترقی کے لیے مقامی حکومت کو اختیارات دیے جائیں۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وائس آف امریکہ سے کراچی میں میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
بلدیاتی انتخابات جو ہے یہ سیاسی حکومتوں کے دور میں نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ نے 3 سال پہلے جب چودھری افتخار چیف جسٹس تھے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا، اس کے بعد گزشتہ سال یہ فائنل ڈیسیزن آیا جس سے دسمبر میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے آخری مرحلے پہ۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کے آپریشن اور دوسری وجوہات کی وجہ سے میئر کے انتخابات نہیں ہو سکے، جو کہ آج ہوئے۔ ظاہر ہے ایم کیو ایم کی اکثریت میں تھی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ وسیم اختر کو قبول نہیں کرے گی، مگر اب جو کل شام سے جو صورتحال ہوئی ہے تو لگتا ہے کہ وسیم اختر کے چھپنے کے امکانات بھی ہوں گے اور انہیں کام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔
پروفیسر توصیف احمد نے مزید کہا کہ اب کراچی میں مقامی حکومت کے اختیارات کا معاملہ بہت اہم ہے، اگر انہیں کام کرنے دیا گیا تو ٹھیک، ورنہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کراچی میں میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کے علاوہ جو دیگر اہم جماعتیں تھیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن اور عوامی نیشنل پارٹی شامل ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے قائدین نے کہا ہے کہ ملک میں سماجی اور ثقافتی دھارے میں اقلیتوں کو مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لیڈروں کی بات چیت پر مبنی خصوصی فیچر رپورٹ تیار کی ہے محمد اشتیاق نے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں طویل عرصے سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی جانب سے مذہبی آزادی اور ملک میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کو برابر کے حقوق نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق صورتحال میں ابتری ظاہر کی گئی تھی، اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں توہین مذہب سے متعلق قوانین کے استعمال کے طریقہ کار پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھی ایسے ممالک کی فہرست میں شامل ہے جہاں توہین مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں، اور انہی قوانین کے باعث پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق توہین مذہب سے متعلق مقدمات میں سزا پانے والے افراد میں اکثریت کا تعلق اقلیتی برادریوں سے ہے۔ تاہم حکومت میں شامل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک میں توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پارسی برادری کے نمائندے اسون یار بھنڈارا کہتے ہیں کہ اب بھی ملک میں اقلیتی برادریوں کو مساوی حقوق کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔
منورٹیز کو، اقلیتوں کو مین سٹریم میں ہمیں لانا چاہیے، جو کہ ہم اتنا نہیں لا سکے ہیں، اور صرف ہمیں زبانی جمع خرچ یا کاغذوں میں نہیں لانا چاہیے، اس کو پریکٹیکل شیپ ایک دینا چاہیے۔ اور اس کے لیے جو کریکولم ہے، بچوں کا جو کریکولم ہے، جو ہم بچوں کو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اس کریکولم کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ایم اے نان مسلم، ہمارا یہ گھر ہے، جتنے بھی پرابلمز ہم فیس کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہر جگہ ہوتا ہے، پرابلمز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اپنا بلیورڈ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں۔
پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن معین وٹو کہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو انفرادی طور پر تو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے۔
حکومت کی طرف سے مینارٹیز کو پورے حقوق حاصل ہیں جو تمام باقی پاکستانیوں کو ہیں، اور وہ لوگ بھی، میں یہ کہوں گا کہ مینارٹیز کے لوگ بھی اسی طرح پاکستان کے ساتھ لائل ہیں جس طرح باقی عام پاکستانی ہیں، وہ بھی اسی طرح قابل احترام ہیں، اور وہ بھی اسی طرح وہی مقام اور حیثیت رکھتے ہیں، وہی عزت اور وقار رکھتے ہیں۔ جہاں بھی مینارٹیز کا کوئی بل آتا ہے، جہاں بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، تو ممبران کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اس کی پوری طرح حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے اور سپورٹ بھی کی جاتی ہے۔
نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ علی نواز چوہان کہتے ہیں کہ حال ہی میں پارلیمان کی کمیٹیوں میں ایسی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ ملک میں توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کو یقینی بنایا جائے۔
اس کے جو پروسیجرز ہیں وہ اس قدر سٹرینجنٹ ہوں کہ اس کا مس یوز نہ ہو، اور مسلمان مسلمانوں کے خلاف بھی یہ یوز کر رہے ہیں، نہ کہ مائنورٹیز کے خلاف، تو انشاءاللہ ایک فضا اچھی بن رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔
حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نچلی سطح سے لے کر پارلیمان تک تمام سطحوں پر پاکستان میں آباد دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے نمائندے موجود ہیں، اور وہ اپنے حقوق کے لیے بلا خوف و خطر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
شمال وسطی میانمار میں بدھ کے روز 6.8 کی شدت سے زلزلہ آیا، کم از کم 3 افراد ہلاک اور 60 سے زیادہ بدھ عبادت گاہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 7 اور 15 سال کی 2 بچیاں شامل ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک اور کولکاتہ بھارت میں، جو دونوں 1000 کلومیٹر دور ہیں، محسوس کیے گئے۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز اراوادی دریا میں قصبے چھاؤک کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 84 کلومیٹر تھی۔ شمالی کوریا نے آبدوز کے ذریعے بیلسٹک میزائل کا ایک اور تجربہ کیا ہے۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے اس تجربے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے علاقے کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
شمالی کوریا نے بدھ کی صبح کو اپنے شمالی ساحلی شہر سمپو کے قریب سے یہ میزائل داغا۔ یہ میزائل تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بحیرے جاپان میں جا گرا۔ میزائل کے اس تجربے کے چند گھنٹوں بعد جاپان، چین اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ نے ٹوکیو میں ملاقات کی۔ جاپان اور جنوبی کوریا نے پیونگ یانگ کی جانب سے اس کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ جاپان کے وزیر خارجہ فومیو کیشیڈا کے الفاظ، اس قسم کی اشتعال انگیز کاروائیوں کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہم شمالی کوریا کی اس کاروائی پر اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج کی میٹنگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جاپان، چین اور جنوبی کوریا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی رہنمائی میں شمالی کوریا پر دباؤ ڈالیں گے تاکہ وہ اس طرح کی اشتعال انگیز کاروائیوں سے گریز کریں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کریں۔ یہ الفاظ تھے جاپان کے وزیر خارجہ کے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا آبدوز سے فائر کیے جانے والے میزائل کے تجربات میں پیش رفت کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے اس قسم کا ایک تجربہ اپریل میں کیا تھا۔ یہ میزائل 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سمندر میں جا گرا تھا۔ شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کے یہ تجربے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جن میں واضح طور پر شمالی کوریا پر بیلسٹک میزائل کے تجربے کرنے پر پابندی عائد ہے۔ اقوام متحدہ مارچ کے مہینے میں شمالی کوریا پر سخت پابندیاں عائد کر چکا ہے جس کی وجہ شمالی کوریا کی طرف سے متعدد جوہری تجربے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر باراک اوباما نے لوئیزیانا ریاست میں سیلاب سے شدید متاثر علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں آنے والے سیلاب نے علاقے میں زبردست تباہی پھیلائی تھی۔ صدر اوباما نے لاکھوں متاثرین کو یقین دلایا کہ ان کی بحالی اور آبادکاری کے لیے وفاقی سطح پر ہر طرح کی مدد کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
امریکی ریاست لوئیزیانا کے شہر بیٹن روش کا صدر اوباما نے دورہ کیا۔ جنوبی لوئیزیانا میں تقریباً 60,000 مکانات کو سیلاب سے نقصان پہنچا ہے۔ یہاں کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اتنا شدید سیلاب کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ سیلاب سے متاثرہ ایک شخص کہہ رہا ہے،
My house was as nice as it's ever been. I'm losing it and I'm sorry. I just can't take this.
میرا گھر بہت اچھا تھا اور اب میں اس سے محروم ہو گیا ہوں۔ مجھ میں اس نقصان کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے۔ صدر اوباما نے متاثرین کو یقین دلایا کہ اس وقت تک امداد جاری رہے گی جب تک کہ تمام شہری اپنے گھروں کو بحفاظت واپس نہیں آ جائیں گے اور اپنی زندگی معمول کے مطابق گزارنے نہیں لگیں گے۔ صدر نے کہا،
This is not a one-off. This is not a photo op issue.
یہ کوئی تصویریں کھنچوانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ کو آنے والے مہینوں میں اپنی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ کی ضرورتوں کے مطابق آپ کو مدد ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام امریکی آپ کی تکلیف کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ صدر اوباما پر ناقدین نے اور خاص طور سے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار یہ تنقید کر رہے ہیں کہ صدر نے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بجائے اپنی تعطیلات گزاری۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ٹرمپ کا کہنا ہے،
Honestly, Obama ought to get off the golf course and get down there.
سچ بات تو یہ ہے کہ اوباما کو گولف کورس پر جانے کے بجائے یہاں آنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف صدر اوباما کا کہنا تھا کہ ان کی آمد کی وجہ سے امدادی کاموں میں رکھنا پڑ سکتا تھا اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امدادی کارروائیاں متاثر ہوں۔ لوئیزیانا کے گورنر بل ایڈورڈ نے بھی صدر کے اس فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ ٹرمپ کا متاثرہ علاقے کا دورہ ان کی انتخابی مہم کا حصہ تھا۔ صدر اوباما کا بھی کہنا ہے کہ ایسے المناک موقعوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔
I guarantee you, nobody on this block, none of those first responders, nobody gives a hoot whether you're a Democrat or Republican.
میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں یا ریپبلکن، کوئی بھی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہے گا۔ اس وقت سب کی کوشش یہی ہے کہ مکانوں کی گری ہوئی دیواریں جلد از جلد دوبارہ کھڑی کر دی جائیں، بحالی اور تعمیر نو کا کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے۔ سب کی طرح میرے لیے بھی یہ اولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس شدید سیلاب میں کم از کم 13 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اب بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے منگل کے روز نائجیریا کے شمالی شہر سوکوٹو میں چوٹی کے مسلمان رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سوکوٹو سے وائس آف امریکا کے لیے کرس اسٹین کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
سوکوٹو کے روایتی حکمران سلطان آف سوکوٹو نائجیریا میں اعلیٰ ترین مسلم رہنما ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بوکو حرام کی پیش قدمی کی مذمت کرتے ہوئے تقریر ان کے محل میں کی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم اور مواقع لوگوں کو اس انتہا پسند گروپ سے دور کر سکتے ہیں۔ کیری نے کہا،
بوکو حرام boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women,
بوکو حرام صرف استادوں کے قتل، کتابوں کو جلانے، طلبہ کو اغوا کرنے، خواتین اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کرنے اور ان معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے ایجنڈے کو فروغ دیتا ہے جن میں سے زیادہ تر مسلمان ہیں۔ بوکو حرام نے شمالی نائجیریا میں بغاوت کے 7 برسوں میں 20,000 کے قریب لوگوں کو ہلاک اور 27,00,000 کو بے گھر کیا ہے۔ اگرچہ کبھی ایسا تھا کہ نائجیریا کے شمال مشرق میں بیلجیم کے رقبے کے برابر ایک علاقہ بوکو حرام کے قبضے میں تھا، مگر نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ممالک کے فوجیوں نے بیشتر علاقے سے باغیوں کو باہر نکال دیا۔ کیری کے وہاں پہنچنے سے کچھ ہی دیر پہلے نائجیریا کی فوج نے بتایا کہ اس کے فضائی حملے میں گروپ کا ایک لیڈر زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا۔ کیری نے کہا کہ بوکو حرام اور افریقہ میں دیگر مقامات پر دیگر انتہا پسند گروپوں کو شکست دینے میں فوجی قوت سے زیادہ کی ضرورت ہے۔
To win the struggle for the future, nations need to do more than just denounce bankrupt, dead-end ideologies that the terrorists support.
مستقبل کے لیے جدوجہد میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے ملکوں کو ان دیوالیہ اور مردہ نظریات کی مذمت سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے جن کی دہشت گرد حمایت کرتے ہیں۔ انہیں اپنے شہریوں کو اس سے بہتر متبادل بھی دینا ہوگا۔ کیری نے کہا کہ بدعنوانی کو لازماً ختم کرنا ہوگا۔ یہ نائجیریا میں ایک بڑا مسئلہ ہے جہاں لوگوں کی 2/3 آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، اور یہ ملک دنیا کے تیل پیدا کرنے والے اور بڑے اقتصادی ممالک میں سے ایک ہے۔
There is nothing more demoralizing, more destructive, more disempowering to a citizen.
ایک شہری کے لیے اس یقین سے زیادہ حوصلہ شکن، زیادہ تباہ کن اور زیادہ بے اختیاری کا باعث اور کچھ نہیں کہ نظام کو بدعنوانی کے ذریعے اس کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ صدر محمد بخاری نے گزشتہ برس اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا کہ وہ سیاسی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو ختم کر دیں گے۔ کیری نے کہا کہ امریکہ ان کی ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انتہا پسندوں کے خلاف ملک کی پیش قدمی کے باوجود انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے الزام عائد کیا ہے کہ نائجیریا کے فوجی بوکو حرام کے مشتبہ ارکان کو ایذائیں دے رہے ہیں اور شیعہ فرقے کے مسلمانوں اور ایک علیحدگی پسند گروپ کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ خبریں آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ عالمی سطح پر رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ نئی صدی میں 18 سے 35 برس کی نوجوان آبادی دنیا میں محتاط انداز میں پر امید ہے اور اقدار کے اس نظام کو اپنا رہی ہے جو زیادہ تر ترقی پسند ہے۔ جنیوا میں عالمی اقتصادی فورم کے تحت سالانہ سروے کے آغاز کے موقع پر لیزا شلائن نے وائس آف امریکہ کے لیے جو رپورٹ ارسال کی ہے وہ سنتے ہیں انجم ہیرلڈ گل سے۔
181 ملکوں کے 26,000 ملینیل یا اس صدی کے نوجوان لوگوں نے رائے عامہ کے جائزے میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا۔ یہ سوالات 9 زبانوں میں پوچھے گئے۔ نوجوانوں کے مختلف النوع گروپ نے اس میں حصہ لیا، جن میں چیف ایگزیکٹو، طلبہ، پولیس افسر، خوشحال اور خستہ حال جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگ شامل ہیں۔ ڈبلیو ای ایف یا عالمی اقتصادی فورم کا کہنا ہے کہ نتائج سے دنیا بھر کے تمام خطوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان لوگوں کی سوچ، ترجیحات اور تشویش کے بارے میں بے مثال معلومات حاصل ہوئیں۔ آدیامی بابنگٹن آشیا ڈبلیو ای ایف میں دنیا کے رخ کا تعین کرنے والی گلوبل شیئرز کمیونٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ دنیا کو مواقع کی حامل خیال کرتے ہیں، جہاں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے میں ٹیکنالوجی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتحاد کا احساس پایا جاتا ہے اور ان کی منزل مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام خطوں میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو خوب اپنایا جائے مگر محتاط انداز میں. ان کے الفاظ:
Although they embrace technology, it is an overwhelming percentage said that they were
اگرچہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں مگر ان میں ایک بڑی اوسط ایسے لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی معلومات یا پرائیویسی کے بارے میں یا تو کم یا بہت تشویش رکھتے ہیں. 70% سے زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پرائیویسی کی وجہ سے مختلف چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے گریز کرتے ہیں. تمام خطوں کے نوجوان لوگ حکومت کی جانب سے احتساب نہ ہونے کو اپنے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں. وہ اپنے لیڈروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے کاروائی کریں. ان میں عاجزی ہو اور شفافیت بھی. عالمی سطح پر سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ نوجوان آبادی سمجھتی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ دنیا کو بہت متاثر کر رہا ہے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر مذہبی تنازعات اور غربت کا نمبر آتا ہے. بابنگٹن آشیا کہتے ہیں کہ تجزیہ کاروں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نئی صدی کے ان نوجوانوں میں پناہ گزینوں کے لیے بہت ہمدردی پائی جاتی ہے. ان میں سے 67% پناہ گزینوں کے لیے مثبت نظریہ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں
So not only do they have empathy, but 73% would welcome refugees to their country. And you can see it grades down to their
نہ صرف ان کے دل میں ہمدردی ہے بلکہ 73% پناہ گزینوں کا اپنے ملک میں خیر مقدم کرنے کو تیار ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی رویہ ان کے شہروں ان کی بستیوں میں کم ہوتا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 22% یہ کہتے ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کا اپنے گھروں میں خیر مقدم کریں گے. سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ ای میل اور آن لائن خریداری کے لیے لیپ ٹاپ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر رابطے کا اولین ذریعہ اسمارٹ فونز ہیں. مجموعی طور پر سروے میں شامل 50% لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں فیصلوں کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تاہم ایسے لوگوں کی تعداد یورپ میں کم ہے جہاں صرف 44% کہتے ہیں کہ وہ اس عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا میں جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی تو لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے جن کے صحن اور دالان اتنے کشادہ ہوتے تھے کہ ان میں پھول پودے سبزیاں اگائی جا سکتی تھیں، اور گھر کے صحن میں اگائی ان سبزیوں کی رونق ایک عجب خوشی کا احساس دیتی تھی. مگر اب نہ صرف گھر چھوٹے ہو گئے، شہروں میں لوگ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں رہنے لگے کہ باغیچے کی گنجائش ہی نہ رہی، بلکہ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ باغیچے کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. چنانچہ کیلیفورنیا میں اب ایک کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ وہ لوگوں کی یہ مشکل آسان کر دے. اس کمپنی نے ایک بڑے گدے کے سائز کی ایک مشین بنائی ہے جسے فارم بوٹ کا نام دیا گیا ہے، جو خود بخود نہ صرف یہ کہ مختلف سبزیوں کے بیج بو دیتی ہے بلکہ باقاعدگی سے پودوں کو پانی دیتی ہے اور فالتو جڑی بوٹیاں بھی نکالتی ہے. اس مشین کے موجب روری آرنسن کہتے ہیں کہ فارم بوٹ کاشتکاری کا ایک مکمل نظام ہے جو ایک چھوٹے کنبے کے لیے سبزیاں اگا سکتا ہے.
Our ideal customer is somebody who is a maker or a hacker type person.
وہ کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے اچھا گاہک وہ ہے جو یہ تمنا رکھتا ہو کہ وہ اپنے گھر کے لیے سبزیاں اگائے مگر اس کے پاس اس کا وقت نہ ہو. فارم بوٹ مشین انٹرنیٹ پر دستیاب ہے، اور جن 300 لوگوں نے پہلے سے آرڈر بک کیا ہے وہ دنیا بھر میں اپنی ابتدائی کٹ آئندہ برس فروری میں حاصل کر لیں گے. آرنسن کہتے ہیں کہ اس روبوٹ کو جوڑنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں. اگر آپ کو پیچکس استعمال کرنا آتا ہے اور آپ ہدایات پر عمل کریں تو آپ کو فارم بوٹ جوڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس فارم بوٹ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس میں آپ خود تبدیلی کر سکتے ہیں، صرف آپ کو کمپیوٹر کا استعمال آنا چاہیے. آرنسن کہتے ہیں کہ وہ فارم بوٹ کو اپنے باغیچے میں استعمال کر رہے ہیں جہاں انہوں نے مختلف اقسام کی سبزیاں اگائی ہیں جن کے کل ملا کر 65 پودے ہیں. فی الوقت فارم بوٹ کا صرف ایک ہی سائز ہے اور اس کی قیمت $3100 ہے. تاہم کمپنی جلد ہی بڑے سائز کے روبوٹ بنانے لگے گی جو چھوٹے تجارتی گرین ہاؤسز میں کام کر سکیں گے. کم از کم امریکہ میں جن لوگوں کو ویکینڈ پر اپنے گارڈن میں کام کرنے میں بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے اور وقت بہت مشکل سے ملتا ہے، ان کی یہ شکایت دور ہو جائے گی کہ جگہ تو ہے مگر سبزیاں اگانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی مبصرین نے اس ماہ ایران میں تقریباً 2 درجن سنیوں کو پھانسی دیے جانے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھانسی کی اس اجتماعی سزا کے بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آئی ہیں، تاہم اگر سب نہیں تو کچھ کا تعلق کرد اقلیت سے بھی ہے۔ انہیں گور دشت قید خانے میں قید رکھا گیا اور حکومت نے ان پر دہشت گردی کا الزام عائد کیا تھا۔ مبینہ طور پر ان پر الزام تھا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں قید خانوں میں اعتراف جرم کرانے کے لیے اذیتیں دی گئیں۔ ان پر چلنے والے مقدمات مختصر، غیر منصفانہ اور خفیہ رکھے گئے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر زید رادال حسین نے کہا ہے کہ مبہم اور غیر واضح جرائم کے الزامات کے تحت کارروائی کے ساتھ ملزموں کو اپنے دفاع کے حق سے محروم کر دینے والے ان کیسز کو سنگین ناانصافی ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ 2 اگست کو ایران میں قیدیوں کو دی جانے والی اجتماعی پھانسی انسانی حقوق کے حوالے سے بے حد شرمناک ہے۔ 1 جنوری سے کم از کم 230 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے اور اس لحاظ سے ایران علاقے میں سب سے آگے ہے، اور بین الاقوامی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے پینل کوڈ کی تصوراتی اصلاحات پر عمل درآمد کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران میں شہری آزادیوں پر کڑی پابندی عائد ہے، جس میں اظہار رائے، مذہب اور اجتماع کی آزادی شامل ہے۔ اس کے ساتھ منصفانہ کارروائیوں کا بھی فقدان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حکومت اقلیتی گروپوں کو نامناسب انداز میں نشانہ بناتی ہے، ان میں کرد، عرب، آذری اور بلوچی شامل ہیں۔ انہیں بغیر الزام کے گرفتار کر لیا جاتا ہے، طویل مدت کے لیے قید میں رکھا جاتا ہے اور انہیں جسمانی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ پھانسی کی یک طرفہ سزا پر جس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا شکار نسلی اقلیتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ کرد ایرانی قیدیوں کو پھانسی دینے کی خبروں پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر نے کہا ہے کہ امریکہ ایران سے ایک بار پھر یہی کہہ رہا ہے کہ وہ انسانی حقوق کا احترام کرے اور تمام کیسز پر انصاف پر مبنی مقدمہ چلایا جائے جو شفاف اور منصفانہ ہو۔ مسٹر ٹونر نے کہا کہ امریکہ مسلسل ایران میں انسانی حقوق کے ریکارڈ پر تشویش کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ اور دیگر فورمز پر اس مسئلے کو اجاگر کرتا رہے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے 1/3 خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت جیلانی، پروڈیوسر ہوں گے اسفر امام۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔